الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حدثنا يحيى بن صالح المصري عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه أدى عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبوع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر یہاں عنوان قائم کیا ہے باب قول الرجل عند التعجب سبحان اللہ یعنی کوئی آدمی کوئی تعجب کا موقع ہے اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے وہ لفظ سبحان اللہ استعمال کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا جائز اور درست ہے یا نہیں تو یہ روایت لا کر کے اس کے جواز کو جائز اور درست ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ویسے لفظ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے تو کبھی یہ اذکار جو ہیں بجائے ذکر کے کسی اور قلبی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا جائے گویا اس ذکر والا جو اس کا مقصود ہے اس سے ہٹا کر دوسرے مقصود کو بر لانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ان کلمات کو ان الفاظ کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں تو بعض حضرات اس سے ممانعت فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ گویا یہ باب کا عنوان قائم کر کے اس کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو کلمات اذکار کے لیے وضع کیے گئے ہیں یعنی خاص ان کلمات کو اسی کے لیے گویا بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جائے اگر ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ مقصد ایسا نہ ہو جس میں ان کلمات کی کوئی توہین ہوتی اگر ایسا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہو یہاں بتلانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بخاری شریف میں بھی عنوان قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی تعجب کے اظہار کے لیے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہے تو یہ درست ہے، روایت لا کر کے اس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ لفظ سبحان اللہ، لفظ اللہ اکبر جو ہے وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، انہی میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ روایت لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینما رائن کی غنمی ادا علیہ الدیب، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا. یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل میں یعنی اگلی امتوں میں پیش آیا تھا، اور وہاں اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں جس سے یہ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا اگلے امتوں میں پیش آیا ہوا قصہ ہے. اگرچہ یہاں ہماری امت محمدیہ میں بھی اس نوع کا قصہ پیش آیا ہے، آگے بتلائیں گے. تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اپنے بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، ادا علیہ الدیب، اسی دوران ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، فاخذ منہ شاتا، اور ایک بکری اٹھا کر کے لے گیا. فطلبہ الراعی، وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا بکری چھڑانے کے واسطے، اس کا پیچھا کیا اس نے. فلتفت الیہ الذئب، تو بھیڑیے نے دیکھا کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے، تو وہ مڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوا. فقال من لہا یوم السبع، کہ درندوں والے دن کون ان بکریوں کی حفاظت کرے گا. درندوں والا دن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ حالات کی سنگینی اور قیامت کی گویا جو نشانیاں ظاہر ہوگی، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو جائے گی کہ لوگ اپنے حالات میں اور اپنی جو ہے پریشانیوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ مال کی حفاظت کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا. گویا یہ بکریاں چرانے والے بکریاں چھوڑ چھاڑ کے اپنی فکر میں لگیں گے، جیسے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو لوگ امکان چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں، تو کھلی دکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا یہ اس کو یوم السبع سے تعبیر کیا، لئی صلاح رائن گئی، کہ اس دن میرے علاوہ اس کا کوئی چرواہا، میرے علاوہ چرواہا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان بکریوں میں میں ہوں گا اور کوئی انسان ان بکریوں کو میرے حملے سے بچانے والا نہیں ہوگا، گویا میں ہی اس کا نگران ہوں، میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد بھی میں ہی رہوں گا. بھلے اس وقت ضرورت پوری ہو چکنے کی وجہ سے اور بکریوں کو نہیں پھاڑوں گا، لیکن بہرحال ہوں میں چرواہا، میں اس کا نگران ہوں. فقال الناس سبحان اللہ، یہ قصہ سن کر لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب کا اظہار کیا ہے، گویا بھیڑیا اس طرح باتیں کرے گا. گویا یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سننے والے حضرات صحابہ نے اس قصے کو سن کر کے اپنے تعجب کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ سبحان اللہ استعمال کیا، بطور ذکر کے نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، ان کو اس پر تنبیہ نہیں فرمائی کہ ایسا مت کرو، بلکہ آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جائز. اسی طرح کا واقعہ تو جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ یہ اگلی امتوں میں پیش آمدہ، اس امت میں بھی حضرت عثمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، یہ بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کے اوپر حملہ کیا، تینوں نے جو ہے چیخ ماری، آواز لگائی اس کو بھگانے کے لیے، تو ان کی اس آواز کو سن کر بھیڑیا کہنے لگا کہ تم ایک اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اس رزق کو مجھ سے روکنا چاہتے ہو، اس دن کیا ہوگا. جب تم اپنی ان بکریوں کی طرف سے بھی بے خبر ہو جاؤ گے، یعنی حالات ایسے سنگین ہوں گے کہ اپنے مال کی حفاظت کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہوگا، اپنی نفسا نفسی میں پڑے ہوں گے۔ تو یہ سن کر کے انہوں نے تالی بجائی اور کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تعجب والی چیز میں نے نہیں دیکھی، یہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہاں جو ہے نخلستان میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ایمان لے آئے۔ بہرحال جب لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَٰلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی بھیڑیے نے بات کی، گویا میرا اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ہے اور عمر کا بھی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر موجود نہیں تھے، گویا ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اطمینان اور اعتماد تھا کہ ان کی غیر حاضری کے باوجود حضور فرما رہے ہیں، میرا بھی ایمان ہے ان کا بھی ایمان ہے۔ حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن العمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، قال يعمل فكل ميسر لما خلق له، قال أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں، دوسری روایتوں میں ہے کہ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی، اس لیے انتظار میں بیٹھے تھے وہیں قبرستان جنازے کے ساتھ۔ فاخذ شیئا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑ رکھی تھی، فجعل ينكت به الارض، اور اس لکڑی کے ساتھ اس لکڑی کی نوک کے ذریعے سے زمین کو آپ جو ہے مار رہے تھے، گرید رہے تھے۔ فقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں اور جنت کے اندر طے ہو چکا ہے، یعنی جو جنتی ہے جنتی کے لیے جنت میں، جہنمی کے لیے جہنمی، اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندعو العمل، تو اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ تقدیر کے اس نوشتے پر اور جو لکھا گیا ہے اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، یعنی جب طے شدہ ہے تو عمل کی تکلیف اور زحمت میں پڑنا کیا معنی رکھتا ہے، بیٹھا ہے تو ملنے والا ہے وہ تو مل کر کے رہے گا۔ یہاں دیکھیں ایک چیز ہے، عام طور پر تقدیر ایک عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ویسے اس میں زیادہ الجھنے سے اور اس میں بحث کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، عالم اسباب میں دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو چیزیں ہیں ان کا تعلق اسباب اور مسببیات کے ساتھ جوڑا ہے کہ بھئی یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ اسباب اور مسببات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک عالم یعنی دنیا کے اندر، اور اسی لیے دنیا کے اندر جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بھی کیا احکام شرع کا، ظاہر میں جو اسباب موجود ہیں اس کی پیش نظر، جبکہ عالم آخرت میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم اسباب یا دنیا کے اندر بھی اسباب اور مسببات کا جو سلسلہ ہے خالی ایک ظاہری چیز، ورنہ حقیقت میں تو وہاں پر بھی مؤثر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، لیکن دکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آگ نے جلایا، پانی کی وجہ سے پیاس بجھی اور فلانے اسباب پائے گئے، جبکہ آخرت کے اندر یہ ظاہری طور پر جو تھوڑا بہت اسباب اور مسببات کا ایک جوڑ سا معلوم ہوتا ہے ایک کھیل، وہ کھیل بھی وہاں نہیں رہے گا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تکلیف والا یعنی جو انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا، وہاں ایک بات صاف ہو. اب وہ جو عالم غیب کی ایک چیز ہے اس کی خبر دی ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر ایمان لا دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اسباب کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. ایک انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اسباب اور مسببات کی جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور تقدیر کی بات لائی جاتی ہے تو تقدیر کو جو ہے دین کے معاملے میں لا کر کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا سبب جس کے متعلق ذرا سا اس کا گمان ہو 1% 1%، اس کو بھی وہ کر کے گزرے گا تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے، اور آخرت کے معاملے میں کوئی ایسا سبب ہے جو 90% ہے تو بھی اس کو یوں کر کے کہ بھئی وہ تو اللہ نے جو تقدیر میں، یہ انسان کا مزاج، یہ دراصل یہ نفس کا قید ہے، دھوکہ ہے جو انسان کو آخرت کے اعمال کے معاملے میں پیچھے رکھنے کے لیے نفس اس کے لیے استعمال کرتا ہے. جو اہل اللہ ہے، اللہ کے مخصوص بندے موفق جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے، وہ یہی معاملہ آخرت کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم دنیا کے چیز اس میں امور میں کوئی ایسا سبب جو 1% اثر رکھتا ہے اس کو ضرور اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو جائے، تو وہ آخرت کے معاملے میں یہی طریقہ اپناتے ہیں، اور ہم جو طریقہ آخرت کے امور کے سلسلے میں کرتے ہیں وہ دنیاوی کے معاملات میں وہی طریقہ اپناتے ہیں. وہ موفق من اللہ ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہوئی، تو یہاں یہ جو تقدیر ہے وہ ایک عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا اور بتلا دیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ظاہری اعتبار سے اس نظام سے چلایا ہے، ورنہ حقیقت میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہی مؤثر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک آدمی کو دنیاوی اعتبار سے جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو وہاں ایک صاحب جبری تھے تو کہا یہ جانور بھی یہ سمجھ، ایک کتے کو چاہے آپ لکڑی ماریں گے تو وہ لکڑی کو نہیں کاٹے گا، اس کو کاٹے گا، ماننے والے کو کاٹے گا. وہ کتا بھی یہ سمجھتا ہے کہ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لکڑی کچھ نہیں ہے، کون ہے یہ ماننے والا. تو جب ایک جانور تک اس چیز کو سمجھ رہا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ اور اس لیے ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے اسباب کے اعتبار سے، دینی امور کے اندر بھی کہ بھئی ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کا اہتمام کریں. اب یہ کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے کوئی جانتا نہیں، یہ فیصلہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس سلسلے میں اپنے عمل کے سلسلے میں اشکال رہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سلسلے میں نعوذ باللہ نہیں. آج کل کا مزاج جو ہے، ذہن جو ہے، نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے کے سلسلے میں بعض مرتبہ اشکال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم یہ کر لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اور خالق. ایک چیز دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی چیز کی ملکیت، ایک کپڑا ہے ہم نے خریدا، اب اس کپڑے کو جب ہم خریدتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، مختار ہیں، حالانکہ اس کپڑے کو ہم نے پیدا نہیں کیا. ہماری یہ ملکیت جو ہے وہ تو ایک مجازی ہے، ورنہ حقیقت میں ساری چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس مجازی یعنی ایک ظاہری ملکیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے میں ہم جو تصرف کرتے ہیں، ہم جو چاہیں اس کپڑے سے تیار کر لیں. کوئی اگر ہمیں سوال کرے گا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، کیا؟ میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اور اللہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک بھی مالک حقیقی ہیں، جب ہمارا یہ ایمان ہے تو وہ جس طرح چاہیں کرے، کوئی سوال نہیں. صحابہ کو کبھی اللہ تعالیٰ کے اس تصرف پر اشکال نہیں ہوا. اشکال یہ ہوا کہ بھائی اب ہمارے عمل کی کیا حیثیت رہ گئی، تو عمل نہ چھوڑ دیں. اس کے جواب گویا اس مشقت میں پڑھنے کی ضرورت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مشقت مشقت کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے جو طے ہوا ہے وہ عمل خود بخود اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان. یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، جنت والے اعمال اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، اس کے لیے سبحان اللہ تسبیح پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان، نیکی کے کام کرنا آسان. اس کو اگر آپ یوں کہیں گے کہ ذرا ایک گالی دے دو اس کو، میں نہیں گالی دے سکتا، ہم تم کو مار ڈالیں گے. کیا تم مار ڈالو، میں گالی نہیں بولوں گا، تو یہ کہے گا تم مار ڈالو، میں شراب کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں. گویا دو کہ جہنم والے اعمال ہیں اس کے لیے کتنے مشکل ہیں، ان کو کسی حال میں کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے برعکس دوسری نو، اس کے سامنے والی نو، اس میں بعض وہ ہیں ان کے لیے شراب پینا، کسی کو قتل کرنا، کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا، گناہ کے کام کرنا، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ دن میں 100 مرتبہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. ان کو آپ کہیں ذرا مسجد آ جاؤ، گشت والے ساتھی وہاں پہنچ گئے، ذرا سر میں تو ایسا ہے بہانہ کر کے کسی بھی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں کسی بڑے جیل خانے میں نہ لے جا رہے ہو مسجد کے بجائے، وہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو چھڑا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسجد میں لا کر اس کو کوئی کیا پھانسی پہ چڑھانے والے تھے؟ نہیں، اللہ کا نام ہی اس سے کہلوانے والے تھے، لیکن یہ کام اس سے ہو نہیں رہا. کام اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ کام آسان ہو گیا. تو یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو جس کے لیے اللہ نے جو توفیق دی ہے خود دلیل ہے کہ آگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان. پھر بھی چونکہ خاتمہ جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، اس لیے انسان کو ڈرتے تو رہنا چاہیے. تو یہاں حضرات صحابہ نے کہا رسول اللہ فلاں تقرر کتابنا ونداء العمل، کہ ہم ہمارے تقدیر کے نوشتے پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، اب عمل کی زحمت کائے کو جا کے مسجد میں نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری جھنجھٹ میں کائے کو پڑھیں، تکلیف کائے کو اٹھاویں عمل کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عمل فکل میسر، ہندوستان کا عمل کرتے رہو، آپ اس کو تکلیف نہ سمجھو. جو اس آدمی کو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا وہ عمل اس کے لیے کیا ہے، وہ کرتا جا قدرتی آٹومیٹک اس سے وہی ہو رہا. جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے جنت والے اعمال کیا ہیں، آسان. اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان، اس کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان، اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان. جبکہ دوسرا آدمی جو ہے اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے. قال اما من کان من اہل السعادت، جو آدمی نیک بختا ہے، فسیسر للعمل السعادت، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بختی والے اعمال کے کیا کر دیے جاتے ہیں، آسان کر دیے. اما من کان من اہل شقاوت، جو بدبختی والے لوگوں میں سے ہیں ان کے لیے جو ہے عمل شقاوت آسان کر دیا جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اما من آتا واتقا، جو ایمان لایا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، صدق بالحسنا، اور جو ہے اللہ کی طرف سے آخرت میں جو نیک کام کا نیک بدلہ دیا جائے گا اس کو جس نے تسلیم کیا، فسنیسرہ للیسرا، اس کو آسانی والے یعنی جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیتے. گویا یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جمعہ کے دن اذان ثانی کے بعد پانی پینا مکروہ ہے، کہیں دیکھا تو نہیں؟ اس پانی پینے کی وجہ سے اتنے کے مسجد میں بیٹھا ہوا پھر کوئی سوال ہی نہیں. وہ چیز جو اس کو جمعہ کے لیے جانے میں رکاوٹ بنتی ہو اس سے منع کیا جائے. عورتیں باہر کاٹ سکتی ہیں، بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہوں کمر سے بھی نیچے، اور اس کی حفاظت مشکل تو بقدر ضرورت پڑنا تھا. کیا رادو گھڑی پہن سکتے؟ ایسا سنا ہے کہ اس میں سونا ہوتا ہے یا اس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں، سونا اگر ہے تو نہیں.
तो उसका क्या होगा, क्या इस कंपनी की गई भैंस क्या बयान में बैठकर तस्वीर पढ़ सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में हमारे अकाबिर के दोनों रुझानात हैं, बात कहते हैं कि नहीं बयान को ध्यान से सुनो, बात कहते हैं सुन भी रहे और पढ़ भी रहे, दोनों काम अगर हो सकते हैं। अरे दोनों तरह के रुझानात हैं। क्या पगड़ी देने वाले पर या लेने वाले पर ज़कात वाजिब होगी? ज़कात वाजिब होने का मतलब क्या? पगड़ी पूछने वाले का मकसद मन नहीं आया, जो रकम अपनी है उस पर ज़कात वाजिब होती, जो अपनी नहीं है उसमें नहीं।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنية والهدى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے خطاؤں کی درگزر فرمان تیری مرضیات پر اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہمارے عمر کی حفاظت فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توحید کو سعادت عطا فرمان اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت کو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق کی مزین فرما تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے قلوب کو آباد فرما دوائیں دار کی ہمیں توفیق سعادت عطا فرما اے اللہ تمام اعمال اخلاص اتباع اور احتساب نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنی سدائے غیر حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دفتری گرد بنا ہماری روزیوں میں برکت و عزت عطا فرما ہماری اولادوں کو ایسا فائد حقا اور بنا پیا اعمال صالح اخلاص فاضلات سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار مختار برے عادات اور اقوالوں کی ضرورتوں برے ماحول کے اثرات اے اللہ کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان پوری سے اے اللہ اپنی تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سکون اور ہمارے لیے سچائی جاری اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقبولوں کے قرضوں کے ادا کی حاجت میں پوری تمام غیر بند محفوظوں کو جاری تمام مقدمات محفوظوں کو اللہ کی امداد ہے اس سے نجات کا اللہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عمر بھی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان اسلام کی جان مال کی نظر کی اہل ویال کی تجارت درا کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری بات تمام اہل پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی خیر اور برائے مجھ سے مانگی ہمیں اور سنگھ کو عطا اور برائے کو بنا چاہیے سے ہماری اور ان کی امت کی عبادت تمام اللہ ہم موجود تیرے تمام بندوں کی جاری ہونے مرادیں پوری تمام اللہ اس بچے نے ایک قرآن کی تقریر کی ہے اس کو بے انتہا قبول تمام رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق کو شہادت عطا فرمانا اس طرح اس کے سینے کو قرآن اللہ سے متعین فرمایا ہے اللہ قرآن کی ممارک سے بھی اس کو مالا مال فرمان قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرمان قرآن اخلاق تعطیلات اس کو متعین فرمان اللہ اپنے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین کے ساتھ ربیوں کے پورا کرنا جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو اللہ حکم میں لگا رکھا ہے ان کے لیے آسانی کے ساتھ عزت کی تکمیل کو میسر کرنا